जी بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ باب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور فضائل کے بیان کے اندر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریشی ہے خاندان کے اعتبار سے, اور آپ کا نام تو عمر ہے لیکن لقب فاروق ہے, یعنی جو حق اور باطل کے درمیان میں فرق کریں. آپ کی کنیت ابو حفص ہے. کہتے ہیں کہ میدان محشر کے اندر باری تعالی اسی کنیت سے آپ کو خطاب کریں گے, چونکہ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بیٹی ہوتی ہے, اسی لیے ابو حفص آپ کی کنیت ہے. عمر لقب بھی حضور, فاروق لقب بھی حضور کا دیا ہوا ہے, اور ابو حفص کنیت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کی ہوئی ہے. نویں پشت میں جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا خاندان مل جاتا ہے, مرہ اور عدی. تو حضرت عمر قریشی ادوی ہوئے, وہاں جا کر کے کعب کے اندر آپ کا نسب مل جاتا ہے. واقعہ فیل کے 13 سال کے بعد آپ کی ولادت ہوئی. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 13 سال چھوٹے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ہجرت نبوت ملنے کے 6ٹھے سال میں, یعنی جب آپ کو غار حرا میں باقاعدہ نبوت ملی اس کے بعد 6ٹھے سال میں آپ ایمان لائے. آپ سے پہلے 39 مرد ایمان لائے تھے, آپ کے اوپر 40 نمبر پورا ہوا. آپ کا رنگ سفید لال تھا اور گالوں کے اوپر گوشت کم تھا, بدن ذرا لمبا تھا, بڑے بہادر اور بڑے طاقتور تھے. زمانے کفر کے اندر بھی بڑے سخت تھے, اور اسلام لانے کے بعد آپ کی سختی سے مسلمانوں کو بڑا فائدہ پہنچا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت خود حضرت ابوبکر صدیق نے طے فرما دی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کر دیا تھا کہ میرے بعد عمر خلیفہ بنیں گے, اور حضرت عمر کے زمانے کے اندر دنیا کے بہت دور دراز کے علاقے تک اسلامی فتوحات پہنچ گئی. مصر, عراق, ایران, فارس, یہ سب علاقوں کے اندر اسلامی حکومت پہنچ گئی. 4000 مسجدیں آپ نے تعمیر کرائی, 900 جامع مسجد تعمیر کروائی. اس طرح آپ نے عظیم الشان کارنامے انجام دیے. یکم محرم الحرام سن 24 ہجری 63 سال کی عمر کے اندر آپ کو دفن کیا گیا. ایران کا ایک مجوسی فیروز ابو لولو اس کی کنیت تھی, جو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا. اس غلام نے ایک خنجر زہر کے اندر بجایا ہوا وہ لے کر حضرت عمر پر فجر میں حملہ کیا. خنجر کو زہر میں بجھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تلوار ہے, نیزہ ہے, خنجر ہے, اس کو آگ میں لال کرتے ہیں. لال کرنے کے بعد جب اس کو ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے तो पानी के बजाय जहर में ठंडा करते हैं, तो जहर पूरा लोहे में पेवस्त हो जाता है। अब ऐसा नेजा, ऐसी तलवार, ऐसा खंजर किसी को मामूली भी लग जावे तो जख्म तो कम लगेगा, लेकिन उसके अंदर जो जहर है वो पूरे बदन में फैल जाता है और आदमी खत्म हो जाता है। तो ऐसे जहर से फिरोज अबू लूलू मजूसी ने फजर की नमाज में आप पर हमला किया और आप शहीद हो गए। आपके मनाकिब के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके हक में रातों में दुआएं मांगी कि अल्लाह अबू जहल और उमर दो में से एक को ईमान की सआदत अता फरमा दीजिए। गोया कि उमर मुराद रसूल है, हुजूर ने उनको मांगा है अल्लाह की बारगाह से, और आपकी दुआ की कबूलियत की शक्ल में हजरत उमर आए हैं। अल्लाह ताला सवाब यानी दुरुस्त बात को आपके कल्ब दिमाग में इल्हाम फरमाते थे, यानी जो हक बात होती थी आपके दिल में, दिमाग में, आपके कल्ब में अल्लाह की तरफ से इल्हाम की जाती थी। इसी तरीके से आपकी राय और वही इलाही दोनों में मुताबकत और मुआफकत हुआ करती थी, यानी जो राय होती थी उस राय के मुताबिक अल्लाह ताला वही को नाजिल फरमाते थे। आप मुहद्दस हैं, आगे रिवायत में मुहद्दस का मतलब आ रहा है, आप जो है सच्चाई और दुरुस्त बात को हमेशा बोलने वाले हैं और हजरत उमर रदी अल्लाहु ताला अन्हो की राय पर कुरान में कितनी आयतें नाजिल हुई तो बाज हजरात ने 20 तक शुमार करवाया है। तो तकरीबन कुरान के 20 मकामात ऐसे हैं कि हजरत उमर रदी अल्लाहु ताला अन्हो की राय पर बारी ताला ने उसको नाजिल फरमाया। चंद उसमें से नंबर एक, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक के निशान वाला जो पत्थर है वहाँ पर नमाज की दरख्वास्त हजरत उमर की तरफ से हुई कि जिस पत्थर पर हजरत इब्राहिम ने खड़े होके काबा बनाया था वहाँ जा हजरत इब्राहिम के कदम के निशान है तो कहा वहाँ नमाज पढ़नी चाहिए। अल्लाह ताला ने आपकी इस राय पर वत्तखिज़ु मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला ये आयत नाजिल फरमाई। दूसरी हिजाब वाली आयत, या अय्युहन नबी कुल लिअज़्वाजिका वबनातिका वनिसाइल मुमिनीन युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न, का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस्लाम सीखने के लिए, दीनी मसाइल मालूम करने के लिए हर तरह के लोग आते जाते हैं और छोटे छोटे मकान, तो किसकी नज़र कैसी, तो कहा आपकी पाक बीवियां पर्दा करे ये कहा मेरी चाहत है। उस पर अल्लाह ताला ने आयत हिजाब को नाजिल फरमाया। इसी तरीके से बदरी कैदियों के मामले में हजरत उमर की राय ये थी कि उनको कत्ल कर दिया जाए, और वही राय अल्लाह ताला की भी थी। मा कान लिनबीयिन अन यकून लहू असरा हत्ता युस्खिन फिल अर्द, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो अल्लाह का फजल हुआ, वरना ये जो फिदिया लिया है ना उस पर अल्लाह का अजाब वो दरख्त तक आ चुका था, और वो अजाब आता तो कोई नहीं बचता, क्योंकि अल्लाह ताला भी यही चाहते थे कि तमाम कैदियों को कत्ल कर दिया जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक और उनके साथियों की राय ये थी कि फिदिया लेकर छोड़ दिया जाए। हजरत उमर ये चाहते थे कि भाई ये बड़े बड़े सनादीद कुरेश हाथ में आए हैं और ऐसे हाथ में आने के मौके कम होते हैं, तो इनको कत्ल कर दो तो कुफ्र की ताकत हमेशा के लिए टूट जाएगी। چونکہ 70 تو ان کے مارے ہی گئے تھے اور یہ 70 قید پکڑے گئے وہ بھی سب بڑے ہیں, ان کو قتل کر دو. تو حضرت ابو بکر کی رائے یہ تھی کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دو, اسی لیے کہ ابھی مسلمان جو ہے خاص کر کے مہاجرین غریب ہیں جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے, مالی اعتبار سے وہ بڑے کمزور حال ہیں, تو فدیے کی رقم ملے گی تو وہ ان میں تقسیم کریں گے تو ذرا ان کے حالات ٹھیک ہوں گے, اسی لیے کہا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. دونوں کی رائے جو ہے اجتہاد پر مبنی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ان کو قتل کر دیا جائے, وہی رائے حضرت عمر کی تھی. چوتھی بات یہ بھی بتلائی جاتی ہے, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, پوری جو آیت ہے جس میں انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کو باری تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے, تو وہ سن کر حضرت عمر کی زبان سے بے اختیار نکلا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. ایسا ایک واقعہ ایک دوسرے شخص کا بھی ہے, حضرت عمر کی زبان سے نکلا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ, میرے اللہ کتنے اچھا پیدا کرنے والے, کیسی وہی بھی نازل ہوئی. پھر جیسے حضرت عمر کی زبان پر جملہ آیا اسی طریقے کی, اسی طریقے سے منافقین کی جنازے کی نماز کے بارے میں حضرت عمر چاہتے تھے کہ عبداللہ بن ابی کی نماز حضور پڑھانے نہ جاوے اور حضور تشریف لے گئے, تو اس پر آیت نازل ہوئی ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری, یہ بھی حضرت عمر کی رائے کے اوپر نازل ہوئی. شروع اسلام کے اندر روزے کا نظام ایسا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے کھانا پینا جمع مباح, سو گئے سب آرام. اب کوئی آدمی بیچارہ تھکا تھکایا کھیتی باڑی سے آیا, کئی صحابہ کے ایسے واقعات آئے کھیتی سے آئے مغرب سے پہلے پہلے بیوی کو کہا کھانا تیار کرتی ہوں, آپ مزدوری کر کے لائے ہیں اس میں سے کچھ لا کے تیار کرتے ہیں, بیوی کچھ لینے گئی, اتنے میں ان کو نیند آ گئی تھکے تھکائے ہارے ہوئے. اب نیند میں سے اٹھے تو کھانا حرام ہو چکا تھا, چونکہ رات مغرب ہونے کے بعد سونے سے پہلے کھا سکتے تھے, سو گئے کھانا ممنوع. حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ نہیں, صبح تک کھانا حلال لینا چاہیے. بس اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ. تو خود حضرت عمر کا بھی ایسا ایک سیم واقعہ ہو گیا تھا. تو یہ جو صبح صادق تک کی رخصت نازل ہوئی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی. بدر کے موقع کے اوپر بھی آپ کی رائے ایسی تھی, اور اسی طریقے سے جب یہ آیت نازل ہوئی سلت من الاولین وقلیل من الاخرین, تو حضرت عمر کہنے لگے کہ حضور ہم ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں ہم جہاد کرتے ہیں, ہم شریعت پر عمل کرتے ہیں, اور ہماری امت میں سے قلیل لوگ جنت میں جائیں گے, وقلیل من الاخرین. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ثلتم من الاولین وثلتم من الاخرین, اس طریقے سے ہوا. پھر وہ بشر منافق اور یہودی کے درمیان وہ زمین کے بارے میں جھگڑا ہوا, تو اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بشر منافق کو اڑا دیا, تو منافق کے گھر والے شور مچانے لگے, ارے ارے عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا. حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے معاملے میں فیصلہ یہودی کے لیے کر دیا تو اب عمر کے پاس لانے کی کیا ضرورت تھی, معلوم ہوا کہ یہ آدمی منافق ہے, تو ہی وہ عمر کے پاس لایا, اور وہ حقیقت میں منافق تھا. تو اس کے گھر والوں نے ہنگامہ مچایا, تو اللہ نے حضرت عمر کی تائید میں آیت نازل فرمائی فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا. یہ آیت اس موقع کے اوپر نازل ہوئی. پھر آیت استیزان, چھوٹے بچے جو گھر کے اندر جب چاہے جب گھس جاتے, تو آپ کا غلام بھی ایسے وقت پر آپ کے گھر میں آیا, कि आप आराम फरमा रहे थे तो आपको नागवार गुजरा, तो आपने दुआ की अल्लाह महर्रिमित दुखुल के अल्लाह इनको हर वक्त आने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, तो फिर आयत इस्तीज़ान नाजिल हुई और उसमें सलासु औरातिल लकुम ये सारी तफसीलात नाजिल हुई और गज़वे उहुद के खात्मे के ऊपर अबू सुफियान ने जब नारा लगवाया लना उज्जा वला उज्जा लकुम, तो हजरत उमर ने नारा लगाया अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, तो उस मौके पर आयत नाजिल हुई ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ये सब मुआफ़क़ात उमर है। तो इसी तरीके से कुछ इबारत तो तौरात की भी ऐसी है कि हज़रत उमर ने जो बात फरमाई, हज़रत हालांकि हज़रत उमर ने तौरात नहीं पढ़ी थी लेकिन काबे अहबार ने तस्दीक की कि आप जो बात कह रहे हो हूबहू ऐसी इबारत तौरात के अंदर मौजूद है। तो जब कुरान के अंदर हजरत उमर की राय पर कुरान का नुजूल होवे तो तौरात तो कुरान से कम दर्जे की किताब है, तो वो तो बदरजे औला जो हजरत उमर के साथ उसके मुआफ़क़ात होंगे। तो गर्ज ये कि तकरीबन 20 मौके कुरान मजीद के अंदर ऐसे हैं कि हजरत उमर की राय पर अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया। जी हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु व अन्हुम से मनकूल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुमसे पहले जो दुनिया के अंदर उम्मतें थी उसमें बहुत सारे मुहद्दस लोग हुआ करते थे। मुहद्दसूना, बहुत सारे लोग मुहद्दस हुआ करते थे। क्या मतलब? अगर पिछली उम्मत में मुहद्दस लोग हो सकते हैं तो ये तो खैर उम्मतिन है, तो उसमें मुहद्दस बदर के औला होंगे, बदरजे औला मुहद्दस होंगे उम्मत मुहम्मदिया के अंदर। मुहद्दस किसको कहा जाता है? नंबर एक, सच्चा आदमी जिसका कौल जिसका अमल बिल्कुल सच्चा हो। नंबर दो, अल्लाह की तरफ से सच्ची और मुनासिब बात बराहे रास्त उसके दिल पर इल्हाम की जाती हो। सच्ची और मुनासिब और दुरुस्त बात अल्लाह की तरफ से बराहे रास्त उसके दिल के ऊपर इल्हाम की जाती हो। नंबर तीन, ऐसा रोशन जमीर जिसका जमीर रोशन और चमकदार हो, जिसके दिल के अंदर गैब से कोई बात आती हो। नंबर चार, मुख्तलफी बातों में ठीक और दुरुस्त बात का फैसला कर देवे। कोई बात मुख्तलफी हो के ये कि ये, तो जो ठीक और दुरुस्त बात का फैसला कर देवे। पांच, मलाइका जिनके साथ कलाम करते हो। छे, जिसके दिल के अंदर जो बात आती हो वो बात भी ऐनी ही वो हो जो अल्लाह को पसंदीदा हो, जो अल्लाह की पसंदीदा बात, वही बात अल्लाह ताला जिनके दिल के अंदर डाले, ऐसा आदमी मुहद्दस कहलाता है। तो हजरत उमर रदी अल्लाहु ताला अन्हों के बारे में ये भी कहा जाता है कि आप रिजाले तकवीन में से थे, यानी जो काम हजरत खजीर करते हैं वो काम हजरत उमर रदी अल्लाहु ताला अन्हों भी आपके जिम्मे था, आप रिजाले तकवीन में से थे। और दलील के तौर पर पीछे जो रिवायत गुजर गई या सार या अल जबल वाला वाकिया, फिर दरियाए नील के नाम आपने खत लिखा और दरियाए नील सूखी बहने लगी, ये رجال تقوین میں سے ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِ أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَر, اگر میری امت میں کوئی محدث ہوا تو عمر فاروق ہوں گے. اگر میری امت میں کوئی محدث ہوا تو وہ عمر فاروق ہوں گے. دیکھو یہ تردد نہیں ہے فَإِن يَكُ, بلکہ یہ تاکید ہے. جیسے یوں کہا جائے اگر میرا دوست تو کوئی ہوئے نہیں, کالو تج میرا دوست, تیرے سوا کوئی میرا دوست ہی نہیں ہو سکتا, یہ تاکیدی انداز ہے. تو یہاں بھی یہی ہے فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِ أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَر, اگر میری امت کے اندر کوئی محدث ہوا تو یعنی محدث ہے اور وہ عمر ہی ہے. اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ فَإِن يَكُ کا لفظ ایک لطیف اشارہ ہے کہ امت محمدیہ کے اندر محدث کی ضرورت نہیں ہے, بنو اسرائیل کے اندر محدث کی ضرورت تھی, بہت زیادہ ضرورت تھی. اس لیے کہ ایک نبی کا زمانہ گزرنے کے بعد دوسرے نبی آئے, وہاں تک کے زمانے کے لوگوں کو سنبھالنے کے لیے محدث کی ضرورت پڑتی تھی بنو اسرائیل کے اندر. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو محدث کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ قرآن جیسی جامع کتاب قیامت تک کے لیے دستور العمل اللہ نے اس امت محمدیہ کو عطا فرما دیا, اس لیے اس امت کو جو ہے محدث کی ضرورت نہیں. اس لیے اس انداز کی یہ تعبیر ہے فَإِنَّ کو, اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس امت میں محدث نہیں ہے, اس امت میں محدث ہے, لیکن اس امت میں محدث کی اتنی ضرورت نہیں جتنی پچھلے نبیوں کے زمانے میں ضرورت تھی. اس لیے کہ اس نبی کی امت کے لیے قیامت تک کے لیے اللہ نے ایک جامع شریعت عطا فرما دی, اس لیے ضرورت نہیں ہے. اور پچھلی امتوں کے اندر ضرورت تھی, یہاں ضرورت نہیں ہے, پھر بھی اللہ نے اس امت میں محدث پیدا فرمائے. یہ حضرت عمر کی بہت بڑی فضیلت کی بات ہو گئی. جی مرزا جی کہتے میں محدث ہوں, مرزا بھی بکے میں محدث ہوں, میں نے کہا حدث سے آپ محدث ہیں. جی
عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال استاذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستأثرنه علي أن نسوهن, فلما استأذن عمر رضي الله عنه قلنا فبادرنا الحجاز, فدخل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك فقال أضحك الله سنك يا رسول الله, فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء التي كن عندي, فلما سمعنا صوتك يتدرى الحجاب قال عمر رضي الله عنه يا عدو هذه أنفسهم أذهبنني ولا ذهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقلنا نعم أنت أقض وأغلظ, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إهم يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيت الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجا, متفق عليه. وقال الحميدي رحمه الله زاد البرقاني بعد قولي يا رسول الله ما أضحكك.
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ایک دن حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی اجازت طلب کی. دیکھو جلیل القدر صحابہ بھی اجازت لے کے گھر میں آتے تھے, اور حضور کے پاس قریش کی چند عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں, یہ مراد ہے حضور کی پاکیزہ بیویاں, سب بیویاں اس وقت حضور کے پاس موجود تھیں. اور یہ عنوان اس لیے لگایا گیا کہ ان کی عزت, امہات المؤمنین کی عزت کے پیش نظر صراحتاً نہیں کہا گیا کہ امہات المؤمنین موجود تھیں, بلکہ قریش کی عورتیں, چونکہ اس وقت کے اوپر یہ جو عورتیں جمع تھیں تو آئی تھی وفد لے کر کے, ڈیپوٹیشن مطالبہ لے کر کے، چونکہ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد انصاری عورتوں کے گھروں کے اخراجات، ان کے گھروں کے آسودہ حالات دیکھے، پھر فتوحات ہو رہی ہے، تو حضور کے پاس بھی انہوں نے سوچا کہ غنیمت کا مال کا حصہ آ رہا ہے، صفی آ رہے ہیں حضور کے پاس، تو ہم کو جو خرچہ ملتا ہے وہ بہت معمولی ملتا ہے، تو یہ سب اس بات کا مطالبہ لے کر کے آئی تھی کہ ہمیں خرچے میں کچھ اضافہ ہونا چاہیے، ہم کو خرچہ کچھ زیادہ ملنا چاہیے، یہ سب حضور کے پاس بیٹھ کر کے خرچے میں اضافے کا مطالبہ کر رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس لیے یہ تعبیر کی کہ من قریش، قریش کی چند عورتیں تھیں یعنی امہات المومنین تھے، وہ کلام کر رہی تھی حضور سے اور وہ زیادتی کا مطالبہ کر رہی تھی اور ان کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، آواز ان کی بلند ہو رہی تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ ایک تو بیوی نے شوہر کے سامنے زور زور سے بولے ایسا کیسا، پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے. دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شوہر بھی اللہ کے نبی ہے اور نبی کے سامنے کیسے زور زور سے بولے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو جواب سمجھو، پہلی بات سمجھو، یہ واقعہ آواز کو بلند کرنے کی ممانعت سے پہلے کا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی والی آیت کے نزول سے پہلے کا یہ واقعہ ہے. دوسری بات سمجھو، یہاں آواز بلند ہونے کا کیا مطلب؟ دیکھو، ہر ہر بیوی کی آواز بلند نہیں ہو رہی تھی، جتنی پاک بیویاں موجود تھیں ان میں سے ہر ایک کی آواز کوئی بلند نہیں ہو رہی تھی. کیا ہو رہا تھا کہ چند لوگ جب مل کر کے کوئی کلام آہستہ آہستہ بھی کرے تو چند لوگوں کی آواز کا مجموعہ بلند ہو جاتا ہے. تو یہاں مجموعہ تمام بیویوں کا، سب ایک مقدار کی آواز سے بول رہی تھی لیکن چونکہ سب جمع تھی اسی لیے سب کی آواز جمع ہوئی، اس کو تعبیر کیا ہے عالیتن اصواتہن. تو گویا کہ ہر ایک کی الگ الگ یا تنہا کسی ایک کی آواز مراد نہیں ہے، بلکہ مراد لیا جائے گا ان کی مجموعی آواز جو تھی عام معمول کے مطابق، لیکن مجموعی ہونے کی وجہ سے تھوڑی بلند ہو گئی. نمبر تین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امہات المؤمنین عام طور پر جتنی آواز سے بولتی تھی اس دن اس سے کچھ زیادہ بلند آواز تھی. عام طور پر جتنی آواز سے بولنے کا معمول تھا اس معمول سے کچھ زیادہ، لیکن وہ جو زیادہ تھی عام معمول کے اوپر زیادہ آواز، وہ آواز اتنی نہیں تھی کہ جو ادب کی حد سے باہر نکل جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا جو تقاضا ہے اس ادب کی حد سے باہر نکل جائے، ایسی بلند آواز نہیں تھی. لیکن راوی نے عالیتن اصواتہن کیوں کہا؟ اسی لیے کہ یہ امہات المؤمنین عام طور پر جتنی آواز سے بولتی تھی آج اس دن ذرا تھوڑی زیادہ آواز سے بول رہی تھی. اور آپ دیکھیں گے کہ جب ریلی میں مطالبے کے لیے نکلتے ہیں تو آواز کچھ نہ کچھ تو بلند ہو ہی جاتی ہے. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق مزاج کے اندر نرمی کی وجہ سے آپ کے لیے یہ ناگواری کا باعث نہیں بنا اور حضور سنتے رہے. حسن اخلاق کی وجہ سے اور مزاج کی نرمی کی وجہ سے اتنی آواز حضور کے لیے ناگواری کا باعث نہیں بنی اور حضور ان کی آواز سن رہے تھے کہ لوگ نفقے کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ حضور خرچہ کچھ بڑھنا چاہیے کچھ بڑھنا چاہیے. فلما استاذن عمر, جیسے حضرت عمر نے اجازت طلب کی, سب امہات المؤمنین کھڑی ہو گئی اور جلدی سے پردے کے پیچھے چلی گئی. جیسے عمر آئے سب پھٹافٹ پھٹافٹ ادھر ادھر ہو گئے. اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے ہیں, حضور ہنس رہے. تو حضرت عمر نے جب حضور کو ہنستے ہوئے دیکھا تو کیا کہا, ازحق اللہ سنک یا رسول اللہ, اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے. یہ ہے حاصل ترجمہ, اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم. اب کوئی آدمی اچانک ہنسے یا ہنستا ہوا آپ کو معلوم ہوئے تو آپ پوچھے نا, بھائی کیوں بہت مسکرا رہے ہو, کیا وجہ ہے, کون سی خوشی دامن گیر ہے جس کی وجہ سے آپ اتنے ہنس رہے ہیں. تو اس کے لیے دیکھو عربی زبان کے اندر کتنا پیارا جملہ ہے, ازحق اللہ سنک, کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے. کیوں آپ ہنس رہے ہیں, ذرا ہمیں بھی وضاحت فرمائیے تاکہ آپ کی طرح ہم بھی خوشی میں شامل ہو جائے اور ہمیں بھی ہنسی آ جاوے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے ان عورتوں سے تعجب ہوا, مجھے ان عورتوں سے تعجب ہوا. کیا کن اندی, سب میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی, فلما سمعن صوتک, عمر تمہاری آواز سنی نے تو سب جلدی جلدی پردے میں چلی گئی, سب جلدی جلدی پردے میں چلی گئی. دیکھو یہاں وہ توجہ یاد رکھنے کی جو ابھی بتلائی, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق مزاج کی نرمی کی وجہ سے اس کو گوارا کرتے رہے اور حضور ان کی بات کو سنتے رہے اور حضور نے اس کے اوپر ناگواری محسوس نہیں کی. جیسے کہ اساتذہ کے مزاج بھی الگ الگ ہوتے ہیں, کہ بھئی کسی استاد کے سبق میں آپ کو جھونکا آتا ہے تو استاد چلا لیتے ہیں, کہ بچے بےچارے دو ڈھائی بجے تک رات کو مطالعہ کرتے ہیں, اب ایک آدھ جھونکا آ جائے تو کیا ہے, رعایت کر لو. بعض اساتذہ ایک جھونکا بھی گوارا نہیں کرتے, چلو کتاب لے کے کھڑے ہو جاؤ, پورا گھنٹہ باہر کھڑے رہو, بس تنبیہ کرتے. ایک ہی چیز ہے لیکن کسی استاد کا مزاج یہ, کسی استاد کا مزاج یہ. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق مزاج کی نرمی کی وجہ سے اس کو گوارا فرما رہے اور اس کو اپنے لیے جو ہے کوئی بے ادبی گستاخی سمجھ نہیں رہے ہیں. یہ تو حضرت عمر نے کیا فرمایا, یادواتی انفسہن, اے اپنی جانوں کی دشمن. یہ حضرت عمر کو حق تھا, اس کی ادھر ادھر کوئی توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کہ حضرت عمر کا جو مقام اللہ کے یہاں تھا, حضرت عمر کا جو مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تھا, اس مقام اقدس کے پیش نظر وہ اس طرح کا جملہ کہہ دے وے, یا عدوات انفسہن, یہ ان کا مقام ہے, وہ کہہ دے وے اس طریقے کا جملہ. اتبہنی ننی, تم مجھ سے ڈرتی ہو, مجھ سے تم لوگ ڈرتی ہو اور تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتی نہیں ہو. یعنی ابھی حضور کے سامنے بیٹھ کر کے مطالبہ کر رہی تھی, تمہاری آواز عام معمول سے تھوڑی بلند ہو رہی تھی اور میں آیا تو سب کی بولتی بند, سب چپ, تم مجھ سے ڈرتی ہو اور اللہ کے نبی سے نہیں ڈرتی. یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے تنبیہ فرمائی. دیکھو یہ تنبیہ جو ہے نا حضور کی حاضری میں ہے اور حضور نے ان کو اس طرح جملہ بولنے سے روکا نہیں, تقریر رسول ہو گئی, گویا کہ حضور نے ان کے اس جملوں کی تائید فرما دی کہ عمر تم نے جو کہا بالکل بجا کہا. فقلنا, تو کیا جواب دیا انہوں نے, انت افز و اغلظ, عمر تم جو ہو نے بہت سخت کھو ہو اور سخت گو ہو, یعنی تمہارا مزاج بھی سخت ہے اور تمہارا بولنا بھی بہت کڑک ہے, تمہارا بولنا بھی کڑک نے سخت نے, تمہارے مزاج بھی بہت سخت نے کڑک, اس لیے ہم لوگ جو ہے ادھر ادھر ہو گئی نے بولنا بند کر دیا. دیکھو یہاں ایک بات یاد رکھنا, افضو اغلزو دونوں اس میں تبذیل کے صیغے ہیں. تو مفضل علی یوں لے لو کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں عمر تم سخت مزاج اور سخت زبان ہو حضور کے مقابلے کے اندر. یا تو یوں مراد لے لو مطلق عمر کسی سے تقابل نہیں, تمہارا مزاج بہت سخت ہے تم سخت وہ ہو اس لیے. اور یہی ہوتا ہے دیکھو آپ مدرسے کے اندر بھی جو اساتذہ بیچارے نرم مزاج ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو طلبہ کا سلوک ہوتا ہے اور جو سخت ڈانٹنے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو طلبہ کا رویہ ہوتا ہے دونوں میں بہت فرق ہوا کرتا ہے. نرم کو جو ہے طلبہ گھول کے پی جاتے ہیں اور سخت مزاج والے جو ہے ان کو گھول کے پی جاتے ہیں, تو اس طرح دونوں میں فرق ہوا کرتا ہے. تو یہی بات جو ہے امہات المومنین نے عرض کی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب جب امہات المومنین نے یہ جواب دیا تو ہو سکتا تھا کہ حضرت عمر اور کوئی کڑی زوردار سنا دے, یہ امکان ہو سکتا تھا نا, اس لیے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ایہی یبن الخطاب. کیا مطلب اس کا, ان عورتوں نے جو جواب دیا ہے نا ان کی بات چھوڑ دو, چھوڑو ان کی بات کو, ان کی بات کی اہمیت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے جو بات کہی اس بات کو اہمیت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, چھوڑو ان کی بات کو. بعض مرتبہ کوئی ایسی سخت بات بول جائے تو بڑے سمجھاتے نا کیا اس کے اوپر دھیان دینے کا, تو تیرا کام کر اس طریقے سے. نمبر دو ایہی ابن الخطاب, اس کا دوسرا مطلب یہ کہ جو کلام تم نے کیا اس کو مزید جاری رکھو. عمر تم نے جو کلام کیا نا ابھی وہ جاری رکھو, اس لیے کہ تمہاری شان کیا ہے والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک. اس اللہ کی قسم جس کے قبضے کے اندر جو ہے میری جان ہے, شیطان تم کو کسی گلی کوچی میں چلتا ہوا دیکھ لیتا ہے تو ہیبت کے مارے وہ قطرہ کر کے دوسری گلی کے اندر چلا جاتا ہے, تمہاری گلی کو بدل دیتا ہے. یعنی عمر تمہاری تو شان تو ہی ہے تو امہات المومنین وہ تو چلی گئی, لیکن شیطان بھی تم کو دیکھ لیتا ہے نا تو وہ گلی بدل لیتا ہے. جس گلی میں عمر چل رہے ہو اس گلی کو چھوڑ کر کے شیطان دوسری گلی کے اندر چلا جاتا ہے. اس کو شرا نے حقیقت کے اوپر محمول کیا ہے. اور بعض شرا کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی ہیبت سے شیطان بھی گھبراتا ہے, یہ اس جملے کا مطلب ہے. تو حضرت کی ہیبت ایسی تھی کہ شیطان بھی گھبراتا اور کتراتا رہتا تھا. بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ حقیقت ہے کہ حضرت عمر کو دیکھ کر شیطان گلی بدل لیتا ہے. فج کشادہ راستے کو کہتے ہیں, یہاں کشادہ راستہ مراد ہے. اور برقانی کی روایت میں یہ بھی ہے یا رسول اللہ ما اضحکک, اے اللہ کے رسول آپ کو کس چیز نے ہنسایا ذرا بتلائیے. جی
عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فإذا أنا بالميسى امرأتي بطلحة وسمعت خشبة فقلت من هذا فقال هذا بلال ورأيت قصرا بكنائه جارية فقلت لمن هذا فقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك فقال عمر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله أعليك أبار متفق عليه.
معراج کا واقعہ ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے رمیسہ کو دیکھا, یا رمیضا یا رمیسہ, یہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ہے. پہلے یہ حضرت مالک ابن نضر کے نکاح میں تھی, یا رمیسا یا رمیضا، اور انہی سے حضرت انس پیدا ہوئے. ابو طلحہ تو حضرت انس کے سوتیلے والد ہوتے ہیں، حقیقی والد مالک ابن نظر، اس لیے کہتے ہیں انس بن مالک. تو ان کی والدہ یہ رمیسا یا رمیضا ام سلیم جن کا لقب ہے وہ، تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کو وہاں دیکھا. وَسَمِعْتُ خَشَفَتًا، اور میں نے جوتوں کی آواز سنی، قدم کی چاپ کی آواز سنی، یعنی قدم جب پڑتے ہیں، جوتے پڑتے ہیں تو کیسی ٹپ 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 آواز آتی ہے. حضور فرماتے کہ میں نے جنت میں ایسی آواز سنی. تو میں نے جبرائیل کو پوچھا من آزا، یہ میرے آگے آگے جوتے اور قدم کی آواز کیسی نبی کے آگے؟ تو کہا مجھے بتلایا کہ یہ بلال کی آواز ہے، بلال آپ کے آگے آگے چل لے اس کی. پھر وہ بات بتلائی گئی، وہ ہر مرتبہ وضو کرنا اور دو رکعت نماز پڑھنا، اور یہ بھی کہ بلال مؤذن امام سے آگے. ورأيت قصرا، اور میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، اور محل کی صحن میں ایک نوجوان خوبصورت حور کو دیکھا. تو حضور کہتے کہ میں نے پوچھا کہ لمن ہذا، یہ حور کس کی ہے؟ تو مجھے فرشتوں نے کہا عمر ابن خطاب کی ہے، ملائکہ نے یہ بتلایا. تو کہا میں اس محل میں داخل ہونا چاہتا تھا کہ دیکھوں کہ محل کا اندر کیسا ہے، انٹیریئر کیسا ہے، محل کا اندرون کیسا ہے، اور باہر اتنا خوبصورت تو اندر سے محل کتنا خوبصورت کا میں دیکھنے کے لیے جانا چاہتا تھا. فذکر تو غیرت کا، لیکن عمر کی غیرت مجھے یاد آ گئی، عمر تمہاری غیرت مجھے یاد آ گئی کہ تم بڑے غیور ہو، یہ بات مجھے یاد آ گئی. بس حضرت عمر جو ہے اس پر عرض کرنے لگے میرے ماں باپ اللہ کے رسول آپ پر قربان ہو، کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ کیا آپ کے میرے مکان میں داخل ہونے سے غیرت کروں گا؟ اصل میں جملہ ہے علیہ اغار من کا، اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے عمر کو اتنے اونچے مقام پر آپ کے طفیل سے پہنچایا، پھر کیا میں آپ پر غیرت کروں؟ اللہ نے عمر کو ہدایت دی آپ کی برکت سے، پھر کیا میں آپ پر غیرت کروں؟ کاش کہ آپ تشریف لے جاتے میرے محل کے اندر اور دیکھ لیتے آپ میرے محل کو، اور آپ کے قدم مبارک میرے محل میں پہنچ جاتے. یہ حضرت عمر عرض کرنے لگے، گویا کہ معراج کی رات میں حضرت عمر کا تیار شدہ محل اور حور حضور نے دیکھا، اور آ کر حضور نے گواہی دی، اور پھر حضرت عمر کی غیرت کی بات بھی سامنے آ گئی. یہ فضیلت ہے. جی.
عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين انا نائم رايت الناس يعرضون علي وعليهم خمسا منها ما يبلغ ثدي ومن حسدي ومن كذا ذلك، وعرض علي عمر
اريد
وعرض علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعليه قميص يجره، قالوا فما هو كذلك يا رسول الله؟ قال الدين متفق عليه.
الدين
متفق عليه.
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس درمیان کہ میں سویا ہوا تھا، حضور آرام فرما رہے، خواب دیکھا، خواب حضور نے، نبی کا خواب وہی ہوتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، بہت سارے لوگ میرے سامنے آ رہے ہیں، اور ان کے اوپر قمیص اور جبے ہیں، ان میں سے بعضوں کے قمیص سینے تک ہے، بعضوں کے قمیص اس سے بھی چھوٹے ہیں، کسی کا قمیص سدھی یعنی سینے تک، کسی کا قمیص اس سے بھی چھوٹا ہے. اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سامنے پیش کیے گئے، تو ان کے اوپر اتنا بڑا قمیص تھا، اتنا بڑا قمیص تھا کہ وہ تو گھسیٹے ہوئے چل رہے تھے، دوسروں کے قمیص چھوٹے، اور حضرت عمر کا قمیص اتنا لمبا، اتنا لمبا کہ یجرہ، اس کو گھسیٹے ہوئے چل رہے تھے، جیسے کہ کسی نے لمبا چمبہ عربی جبہ پہناؤ تو کیسے وہ گھسٹا ہوا چلتا ہے اس طریقے سے. تو صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے اس کی تعبیر کیا نکالی, اول تک کیا تعبیر نکالی آپ نے اپنی اس خواب کی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دین سے اس کی تعبیر نکالی. کیا مطلب؟ عمر کی دینداری سب سے بڑی, کسی کا جبہ سینے تک, کسی کا اس سے چھوٹا, مطلب کہ کوئی 80% دیندار, کوئی 60% دیندار, کوئی 50% دیندار, اور عمر کا دینداری کا معاملہ ایسا کمال دینداری عمر کی. یہ ہے یجرہ کا حاصل. شرا کہتے ہیں کہ اس سے ایک مراد یہ ہے کہ حضرت عمر کے ذریعے سے دین کو تقویت ملے گی, اور ہوا بھی ایسا کہ دین اسلام کو حضرت عمر کے ایمان لانے سے بڑی تقویت ہوئی. بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ان کی خلافت کا زمانہ لمبا ہونا, اس لیے کہ آپ کی خلافت کے زمانے کے اندر فتوحات کی کثرت سے دین اسلام کو دنیا کے دور دور کے علاقے میں قوت اور شوکت ملی. بعض حضرات کہتے ہیں کہ فتوحات کی کثرت ہوئی, غنیمت کا مال بہت آیا, تو اس کی وجہ سے آمدنی وسیع ہو گئی. مسلمانوں کی آمدنی, اسلام کی مال غنیمت کی آمدنی وسیع ہو گئی. بعض حضرات کہتے ہیں با لباس کا کام ہے آرائش, اسی طرح حضرت عمر زینت الاسلام ہے. بعض کہتے ہیں کہ لباس کا فائدہ ہے مضرت والی چیزوں سے بچانا, کہ بھائی آپ نے کپڑا پہنا ہے تو میل نہیں لگے گا, کوئی چیز آپ کو نہیں نقصان, دھوپ نہیں لگے گی, ٹھنڈی نہیں لگے گی, بارش نہیں لگے گی رین کوٹ سے. تو اسی طرح حضرت عمر نے جو ہے دین کی حفاظت فرمائی نقصان دینے والے فتنوں اور فتینوں سے اور دشمنوں سے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ لباس یہ زندگی کا ایک جزء لازم ہے, لباس زندگی کا جزء لازم, اسی طریقے سے دین یہ بھی زندگی کے لیے جزء لازم ہے. اسی لیے قرآن نے کہا نا ولباس التقوى ذلك خير. جی.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين انا ومتيت بقدمي ومشيت حتى اني لارى ضيرا يخرج في اسفاري ثم اعطيت فضي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قالوا فما اولته يا رسول الله؟ قال عن علم متفق عليه.
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, ایک دن میں سو رہا تھا, میرے پاس دودھ پیالے میں لایا گیا, خواب کے اندر دودھ پیالے کے اندر لایا گیا, میں نے پیا. کہا جو میں نے دودھ پیا حضور فرماتے ہیں تو دودھ کی تر و تازگی میرے ناخنوں میں سے نکل رہی تھی, یعنی اس دودھ کے پینے سے میرے پورے بدن کے اندر ایک تر و تازگی آ گئی, اور ایسی تر و تازگی آ گئی کہ وہ میرے ناخن سے نکل رہی ہے, ایسا مجھے نظر آیا. بعض مرتبہ آپ کہتے ہیں نا کہ بھائی وہ تو نے وہ جوس چکھا, وہ نیا آیا جوس سینٹر پر, پیا کیسا لگا؟ بات جانے دیں, بدن کا ایک ایک بال میرا ٹھنڈا ہو گیا تھا, ایسا ٹھنڈک والا تھک سے کبھی کوئی جو ہے چکھے نہیں تو بدن کا ایک ایک گوشہ گوشہ ٹھنڈک کو محسوس کرے ایسا. تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ دودھ جو میں نے پیا تو دودھ کی تر و تازگی میں پورے بدن میں سرایت کر گئی اور میرے ناخن سے باہر نکل رہی ہے. کہا پھر میں نے وہ میرا بچا ہوا, فضلی کا لفظ ہے, ثم اعطیت فضلی, میں نے اپنا بچا ہوا عمر ابن خطاب کو دے دیا. معلوم ہو کہ بڑے چھوٹوں کو کوئی بچی ہوئی چیز دے ہوئے تو اس کو آر نہ سمجھے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں دیکھنی بچیلا بچیلا دیا, اکھا تو دیا نہیں مجھے پیالہ گلاس, یہ کیا بچیلا نے ادھورا نے آدھا کھایا ہوا دیا, ایسا نہیں سمجھنا چاہیے. اور جو ہے اس کو سعادت سمجھنی چاہیے. تو صحابہ نے پوچھا آپ نے اس کی کیا تعبیر نکالی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, علم میں نے مراد لیا علم کی تعبیر, کہ علم اللہ کے یہاں سے مجھے ملا, پھر جو بچ گیا وہ عمر کو مل گیا, وہ باقی علم, یہ علم کی میں نے تعبیر نکالی. یہاں شرا نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں, ایک دو باتیں سن لو. دودھ انسان کی غذائے اول ہے, انسان کی غذائے اول ہے. دوسری بات, بدن کی اصلاح اور قوت کا بہترین ذریعہ دودھ ہے. یہ جو دو خوبیاں دودھ کی ہے, یہی دودھ دونوں خوبیاں علم کی ہے, کہ انسان کی روح کے لیے اول غذا علم ہے. جیسے بدن کے لیے اول غذا دودھ, اس طرح روح کے لیے اول غذا علم. اور جس طریقے سے دودھ جسمانی صلاح اور قوت کا ذریعہ, اسی طریقے سے علم روحانی صلاح اور روحانی قوت کا ذریعہ. تیسری بات سمجھو, عالم مثال سے علم کا انعکاس ہوتا ہے. عالم مثال, وہ شاہ ولی اللہ صاحب نے حجت اللہ البالغہ میں اور حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب نے اس کی شرح میں عالم مثال کو بہت وضاحت سے سمجھایا ہے کہ یہ دنیا ہے عالم دنیا, ایک اور عالم ہے عالم مثال, جو اس دنیا کی تمام چیزوں کا کوئی سیمپل ایک خصوصی شکل کے اندر اس عالم کے اندر موجود ہے, اس کو عالم مثال کہا جاتا ہے. تو عالم مثال سے علم کا اس عالم دنیا میں انعکاس ہوتا ہے. تو دودھ پانی شراب اور شہد کی صورت میں ہوتا ہے, عالم مثال سے عالم دنیا کے اندر علم کا جب انعکاس ہوتا ہے تو چار شکل میں ہوتا ہے, دودھ پانی شراب شہد, ان چار شکل میں ہوتا ہے. اسی لیے انہی چار چیزوں کی نہریں اللہ نے جنتیوں کے لیے بنائی, دودھ کی شہد کی شراب کی پانی کی. اور اسی لیے شرا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی خواب میں پانی پیوے تو اس کا مطلب ہے کہ علم لدنی اس کو حاصل ہوگا. خواب میں پانی پیوے تو اس کا مطلب کیا, اس کو علم لدنی حاصل ہوگا. نمبر دو, کسی نے خواب میں دودھ پیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسرار شریعت کا علم اس کو حاصل ہوگا. اگر کسی نے خواب کے اندر شہد پیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وحی والی ترتیب سے اس کو اللہ تعالی علم عطا فرمائیں گے. اور اگر کسی نے خواب میں شراب پی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کا کمال اس کو حاصل ہوگا. اس لیے کہ شراب پی کے دنیا میں آدمی مست ہوتا ہے, اور علم کا کمال ہوتا ہے تو آدمی مست ہوتا ہے. یہ تعبیر عالم مثال کی شرع حدیث نے جو ہے لکھی ہوئی ہے. جی, جس دن اپنا دارالحسان کی تعمیر مکمل ہوئی, سنگ بنیاد تو حضرت مولانا فدائے ملت سید اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے کروایا گیا تھا. سنگ بنیاد میں کھڈے نہیں کھودے گئے تھے, اس لیے کہ زمین سے ایک دو فٹ اوپر تک تعمیر پہلے سے تیار تھی. اله الا الله أشهد أن محمد رسول الله تو تعمیری کام آگے بڑھا. پھر جب تعمیر مکمل ہو چکی تو حضرت قاری امیر حسن صاحب نور اللہ مرقدہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے, وہ ہماری خوش نصیبی کہ وہ تشریف لے آئے. حضرت مفتی احمد صاحب کی خانقاہ اور مکان اور دارالحسن دونوں کا افتتاح ایک ساتھ ہوا ایک ہی دن میں. تو اس رات میں جس دن حضرت قاری صاحب تشریف لائے تھے یہاں جمعہ کے دن, اللہ کے ایک نیک بندے نے خواب دیکھا تھا کہ جہاں اس وقت دارالحسن ہے اور آگے قبرستان کا حصہ, وہاں بہت ہی عمدہ صاف شفاف نہایت عمدہ اور نہایت صاف ستھرا پانی کا ایک بڑا وسیع جو ہے تالاب یا جھیل کی شکل کے اندر ہے, بہت ہی صاف ستھرا, جس کو اسکائی بلو واٹر کہا جاتا ہے جدید اصطلاح کے اندر, اس طرح کا یعنی نیلگو رنگ کا جس میں سفیدی کا غلبہ ہوئے, سفید غالب اور ہلکا سا ہلکا نیلگو اور ایک دم نتھرا ہوا صاف ستھرا اور بڑا وسیع مقدار کے اندر وہاں پر. وہ اسی جس دن افتتاح ہوا اسی دن کا یہ خواب ہے. اور بہرحال وہ فیض اس وقت دیکھ رہے ہیں ہم لوگ اپنی آنکھوں سے. تو اس طریقے سے یہ پانی کی تعبیر علم لدنی سے شرح حدیث نے کی ہے.